أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے غضبان آسفہ غصے میں بھرے ہوئے اور غمگین. فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی, ہی برا کام تم لوگوں نے کیا میرے جانے کے بعد. عجلتم امر ربکم, کیوں تم نے تمہارے رب کے حکم میں جلدی کی. والقوا الالواح, اپنی تختیوں کو ڈال دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي, اپنے بھائی کے سر کو پکڑا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اور ان کو اپنی طرف کھینچا. قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ, تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری ماں کے جنے بیٹے, ان القوم استضعفونی, لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي, قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر دیتے. فلا تشمت بی الاعداء, دشمنوں کو مجھ پر مت ہسا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, گنہگار ظالمین قوم میں سے مجھ کو نہ ملا. قال رب اغفر لی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. وادخلنا فی رحمتک, اور ہم کو تیری رحمت میں داخل کر دیں. وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آرہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150-152 آپ کے سامنے پڑھی. بات اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کوہ طور پر گئے تورات کو لینے کے لیے, چونکہ ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کوئی حکم لے آؤ, کوئی کتاب لے آؤ, کوئی بات لے آؤ جس کو ہم اپنی زندگی کے لیے سیمپل اور نمونہ بنائیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اللہ سے درخواست کی, ریکویسٹ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کم ٹو دا ماؤنٹ آف تور, ماؤنٹ آف تور کے پاس آ جاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی باری آئی تو تور پہاڑ کے پاس بلایا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہاڑ کے پاس, حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اپنے محراب میں بلایا. لیکن صرف ایک ذات ایسی ہے جن کو وہ جہاں جائے وہاں قرآن نازل ہو جائے, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوا, مدینہ میں ہے تو مدینہ میں نازل ہوا, بدر میں ہے تو بدر میں نازل ہوا, احد میں ہے تو احد میں نازل ہوا, جہاں کہیں ہیں ہر جگہ, یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہے تو وہاں بھی نازل ہوا ہے. ہاں راستے میں ہو جہیں کہیں, اللہ پاک نے قرآن کہا جہاں میرے محمد ہوگا وہاں میرا قرآن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پہاڑ پر بلایا, انہوں نے 30 اور 40 دس ایکسٹرا روزے رکھے, 40 روزے انہوں نے رکھ لیے, اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو تورات تختیوں کی شکل میں دی, پلیٹس کی شکل میں, جیسے پلیٹ ہوتی ہے نا آئی پیڈ جیسا ہوتا ہے, ایسی بڑی بڑی تختی تھی اس میں لکھا ہوا تھا, ایسا قرآن کی شکل کتاب کی شکل نہیں تھی, تختی تھی. جیسے ہم نے دیکھا پرانے زمانے میں تختی ہوتی تھی جس پر علی با تا سا لکھا ہو, ایسی تختی ہوتی تھی. یہ کچھ لوہے کی یا کانچ کی جیسی تختیاں ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے, قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. تو اسی وقت جب کتاب کو لیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور ہی پر بتلایا تھا کہ سامری جو ہے تمہاری قوم میں ایک آدمی ہے، اس نے تمہاری قوم کو آلریڈی گمراہ کر دیا ہے، مسلیت کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں آئے، پہلے تو علم الیقین ہوا، علم یقین کے معنی ہے اللہ پاک نے ان کو بتلایا، اب تو آ کر آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قوم آواز کر رہی، کیا ہے شور ہے، جیسے کہیں بہت بہت بڑا پلے گراؤنڈ ہو، وہاں سے کیسی آواز آتی ہے، ایسا آواز تو دیکھا، قوم جمع ہوئی ہے 70,000 اور وہ اس بچڑے کو سجدہ اور عبادت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جس کو یہاں پر بیان فرمایا ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس آئے اس حال میں کہ غصے میں بھی ہے، ان کا یہ غصہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کبھی برداشت نہیں کرتا ہے، کبھی بھی نہیں، جب اللہ کی کوئی نافرمانی کی جائے کو انبیاء علیہ السلام برداشت نہیں کرتے، بڑے غصے میں ہیں، اور اسفہ غمگین بھی ہے، غم اس بات کا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی توحید کے لیے، توحید کے لیے، اباؤٹ ونس آف اللہ، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، لیکن اخیر میں بھی تم نے میرے غیب کی حالت میں، یعنی میرے غائبانہ حالت میں ایک بچھڑا بنایا، اور کہنے لگے ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا گود بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی گود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اتنی محنت کی، تم اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال بئس ما خلقتمونی من بعدی، کتنا برا کام کیا تم نے میرے بعد، او بیڈ ورک یو ڈیڈ آفٹر می، عجلتم امر ربکم، تم نے تمہارے رب کے حکم میں بہت جلدی کی، تھوڑا انتظار کر لیتے، میں تمہارے ہی حکم سے گیا ہوا تھا، تم ہی نے تو مجھے کہا کہ کتاب چاہیے، کوئی لا چاہیے، کوئی حکم چاہیے، کوئی قانون چاہیے، تو تمہارے ہی حکم سے میں لینے کے لیے گیا ہوا تھا، اور میرے 40 دن کے اندر آپ نے اتنا زیادہ گندا کام کر لیا کہ بچڑا بنایا اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اس کو سجدہ کرنے لگے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے ہی سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تختیہ کو، جتنی تختیاں تھی اس کو، القا کا مطلب ہے رکھ دیا، ون سائٹ، تورات کو ایک طرف، تختیوں کو رکھ دیا۔ سب سے پہلا جو کام کیا انہوں نے، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام جو 3 years بگر دن موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام والسلام سے 3 سال بڑے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے، ینگ بردر نے اپنے بڑے بھائی کا یہاں سے بال پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، ایسا پل کیا، یجرہ الی، اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، یا بال پکڑا، یا سر پکڑا، اور ایسا اپنی طرف کھینچا۔ یہ بات جب کی دوسری جگہ سورہ طہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی مسٹیک تھی، غلطی تھی، مسٹیک تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ تم نے میرے کام میں بڑی کوتاہی کی، ان لوگوں کو بچڑا کیوں بنانے دیا، کیوں تم نے اس کو روکا نہیں، میں نے تم کو میرے بعد اپنا نائب بنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے، اور یہی حالت ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اتنی قوم نے ستایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ کتنے ہی سخی آدمی تھے، پورے مدینہ منورہ کے لیے انہوں نے کنواں خریدا، اتنا مہنگا کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، دور دور تک پانی لینے جانا پڑتا ہے، یا کسی یہودی کے کنویں پر لائن لگانی پڑتی ہے پیسہ دے کر، انہوں نے اپنے پیسے سے کنواں خریدا اور مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا۔ ٹائم ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کنویں سے پانی لینا بھی بند کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، حضرت عثمان کے لیے اس کنویں سے پانی لینا بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ گھر میں رہے، کتنے دن رہے، 40 دن گھر میں رہے، باہر مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، اتنی گویا کہ نظر قید کر دیا، You have to stay in your house. جس مسجد کا ممبر جس کے اندر میں لائٹ جس کے اندر میں ساری ڈیکوریشن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنائی, جس مسجد مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام تھے, وہ امیر المؤمنین تھے, ان کو بھی کہا کہ تم نہیں جا سکتے. He stood inside the house for 40 days. بس قرآن کی تلاوت کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے, اس لیے کہ بلوائی لوگ چاروں طرف تھے, باہر نکلنے دیتے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا رات میں, فرمایا عثمان میری امت نے تمہیں بڑا ستایا ہے. خواب میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان میری امت نے تمہیں بڑا ستایا. فرمایا ہاں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں بڑا ستایا مجھے. فرمایا کوئی حرج نہیں, تمہارا روزہ ہے؟ فرمایا نعم روزہ ہے. اس دن روزہ, اب یہ سحری کے بعد کی بات, سحری کے بعد آپ نے روزہ رکھا اور رکھتے ہی تھے مسلسل, آپ کا روزے ہی تھے کیونکہ اب گھر میں ہی تھے, روزے مسلسل رکھتے تھے. فرمایا کوئی حرج نہیں عثمان, فکر نہ کرو, افطاری میرے پاس کرو گے آج. You're going to make افطاری by me. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی نائلہ جو تھی, وہ کرسچن تھی مسلمان بنی تھی نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام نائلہ ہے, کہا آج میری شہادت ہو جائے گی, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہیں افطار کرنا ہے, میں نے روزہ رکھا, اب روزے کا افطار میں کہا, دسترخوان سحری کا تیرے ساتھ کیا ہے, افطاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کرے. ستایا, بہت ستایا. اسی طرح حضرت اس علی رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے رہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں خلافت کے لیے محنتیں کرتے رہے کہ دین پھیلائیں. اب میری باری آئی خلافت کی, تو میری قوم کی ایک جماعت ہے جو مجھ سے اگینسٹ ہو گئی, میرے دشمن ہو گئے. میں کہتا ہوں چلو لڑنے کے لیے, تو کہتی ہے بہت گرمی ہے. کبھی کہتا ہوں چلو لڑنے کے لیے, بہت ٹھنڈی ہے. کبھی کہتا ہوں چلو لڑنے کے لیے, راستہ بڑا کٹھن ہے, مشکل ہے, نہیں جاتا. سنو, یوں کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بعد تمہیں ایسا کٹھن آدمی ملے گا جو تم سے بھی بدتر ہوگا, تم پر مسلط ہوگا. حضرت علی کو بھی ستایا, فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں, راستے میں ہی شہید کر دیا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کو نہیں چھوڑے. فرمایا دیکھو یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کتنا گندا, حضرت ہارون علیہ السلام روک رہے ہیں یہ کام نہ کرو, تھوڑا انتظار کر لو, ابھی آ جائیں گے میرے بھائی, تو رات لینے گئے ہوئے ہیں, اللہ کا حکم لینے کے لیے گئے. قوم نے کہا, جس کو اللہ خود کہہ رہا ہے, جس کو قرآن میں کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی, میری قوم نے سمجھا میں اکیلا ہوں, آئی ایم ویری ویری ویک اینڈ دے ٹرائی ٹو کل می, انہوں نے حضرت ہارون کو قتل کرنے کا کہا, اگر اس بچرے کی عبادت کرنے نہیں دو گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت ہارون اکیلے کیا کریں گے, اتنے 70,000 آدمی, 7,00,000 کے اوپر آدمیوں میں سے 70,000 سے زیادہ وہ بچرے کی عبادت کرنے والے تھے, اتنا بڑا گروپ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اب سوال ہوتا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کا بے ادبی کی انہوں نے. نبی کبھی بے ادبی نہیں کرتا, اپنے اللہ کے دین کے لیے سامنے کوئی بھی ہو اللہ کے خاطر, الحب للہ والبغض للہ, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے غصے میں آ کر اپنے بھائی کا سر پکڑا کہ تم نے اس میں برابر کام محنت نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر جب مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے ابو سے کہنے لگے, ابو احد کے میدان میں یا بدر کے میدان میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے, وہ نیئرلی ٹو کل یو, لیکن میں نے چھوڑ دیا کہ میرے ابو ہے, میرے فادر ہے, تو میں نے محبت میں آ کر چھوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تم نے تو باپ کی لاج رکھی, اگر تو میرے سامنے آتا تو میں رسول اللہ کی محبت میں تجھے قتل کر دیتا. اللہ رسول کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے, یہ توحید کا کام میں تم نے محنت نہیں کی, لیکن لفظ کا استعمال کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے, ان ابن او میری ماں کے بیٹے, دونوں سگے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں میرے ماں کے بیٹے, ایسا کیوں کہا؟ مفسر فرماتے ہیں ماں کا نام آتا ہے تو بھائی میں نرمی آ جاتی ہے, ماں کا نام لیں تو ماں کا بیٹا کہے تو ماں کا نام سن کر ہی آدمی نرم ہو جاتا ہے,
اس لیے ماں کا نام لے کر کہا کہ مجھے چھوڑ دو، فلا تشمت بی الاعداء، میرے دشمنوں کو مجھ پر نہ ہساؤ، آپ مجھے اس طرح پکڑیں گے، ماریں گے یا کچھ کریں گے تو دشمن ہنسیں گے. حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کو کوئی تکلیف ہو اس پر ہسا نہ کرو، کسی کی تکلیف پر ہسا نہ کرو، کسی کی مصیبت پر نہ ہنسو، کسی کی لڑکی بھاگ جائے اس پر نہ ہنسو، کسی کا لڑکا بھاگ جائے اس پر نہ ہنسو، کسی کا لڑکا برائی کے کام پر چلا جائے اس پر نہ ہنسو، قریب ہے کہ وہ مصیبت تم پر بھی آ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمیشہ یاد رکھو، فلا تشمت بی الاعداء، اے موسیٰ دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنساؤ، کیونکہ آپ ایسا کریں گے ان کو ہنسنے کا ملے گا. دیکھا نا، یہ ہماری بات نہیں سنتے تھے ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس طرح کیا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور ظالمین قوم کے ساتھ مجھے نہ ملاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے شرک کرنا ظلم ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ یہی کہہ رہے ہیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، آپ مجھے ان ظالم قوم، شرک کرنے والی قوم، بچرے کی پوجا کرنے والی قوم ہے، ان کے ساتھ نہ ملاؤ، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے تو محنت کی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اجتہاد مسٹیک سمجھ میں آ گئی، لگتا تو ایسا ہے بھائی نے محنت کی ہے لیکن قوم نے غداری کی ہے، ناواقفی کی ہے، جہالت سے یہ کام کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کے سامنے دعا کی، یہ انبیاء علیہ السلام کا دستور ہے، چھوٹی سی بات بھی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے تھے. رب اغفر لی، اے اللہ فگیو می، ولی اخی، میرے بھائی کو بھی. اب بھائی کا نام یہاں کیوں لیا؟ کہیں بھائی کو یہ نہ ہو کہ میرے بھائی نے میرے لیے دعا نہیں کی، بھائی کے ساتھ محبت میں آ کر کہا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی. بعض مفسرین نے بڑی اچھی بات فرمائی، فرمایا ہو سکتا ہے موسیٰ ہارون علیہ السلام نے بڑی کوشش کی ہو، ہو سکتا ہے، میں بھی انسان ہے، اگر اس توحید کے کام میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی ملا لیا، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کی کمی کوتاہی اسے بھی معاف کر دے. ادخلنا برحمتی کا، اے اللہ تیری رحمت میں داخل کر دے. معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، جانور جانور سے ہر ایک اپنے دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی 100 محبتوں میں سے ایک محبت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اب دیکھو نا مرغی اپنے بچے کے ساتھ کتنا محبت کرتی ہے، ایک جانور دوسرا اپنے بچے کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی چادر ایسی بن کر کے آئے، فرمایا کیا لائے؟ کہا اس کے اندر میں نے شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، ہنٹنگ کرنے، دیکھا ایک درخت کے اوپر بچے تھے، کسی بڑے برڈ کے بچے تھے، میں نے سارے بچوں کو لے لیا، اپنی چادر میں بند کر کے لے آیا، پنجرے میں بند کی طرح لے آیا ہوں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ دیکھو نا میں نے جیسے ہی بچے لیے تو وہ برڈ جو ہے میری چاروں طرف گھومتا رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس برڈ کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، وہ تجھے کہتا رہا کہ میرے بچوں کو چھوڑ دے، انہیں نہیں چھوڑا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں چھوڑا تو آخر میں وہ برڈ جو ہے میرے سر پہ آگے بیٹھ گیا، کتنی محبت ہوگی. میں نے اس برڈ کو بھی پکڑ لیا، گویا برڈ یہ کہنا چاہتا ہے میرے بچوں کو نہیں چھوڑے تو مجھے بھی پکڑ لے، اس کے ساتھ لے جا. لومڑی کا بھی یہی واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بچوں کو چھوڑ دو، ان کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیا صحابی نے. لومڑی کا بھی یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے پکڑ لیا، ایک جانور جو تھا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر لے آئے بچے، اس کو پکڑ کر لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جانور مجھے کہہ رہا ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے جنگل میں ہیں، میں دودھ پلانے کے لیے جاؤں واپس آ جاؤں گی. جانور کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے. کہا اللہ کے رسول یہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں فورا جو ٹائم بیان کریں گے اس ٹائم پر دودھ پلا کے آ جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. جب چھوڑ دیا دودھ پلایا واپس اس کے وقت پر آ گئی. اللہ پاک نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس کے بچے. کتنی محبت! یہ محبت اللہ کی 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے جو ہم دوسروں میں ایک دوسرے میں محبت نظر دیکھ رہے ہیں. اللہ کے 99 حصے ہیں. اللہ کوئی جلاد نہیں ہے. اللہ نے دیکھو جنت کے 8 دروازے بنائے, جہنم کے 7 دروازے ہیں. فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی, ہر وقت میری رحمت میرے غصے پر اوور پاور ہے. اللہ کا غصہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ جلاد نہیں. لوگوں کو محبت اور اللہ کی رحمت بتلائے. اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لیں. اللہ نے کہا توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا. توبہ ہو گئی, سچے دل سے توبہ کر لی, اب یقین کر لو اللہ پر کہ اللہ نے میری مجھے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا. اب اس قصے کو یاد نہ کرو, آگے اپنا کام کرو. شیطان کا کام ہے دوبارہ یاد دلانا. شیطان ہمیں پچھلے گناہ بار بار یاد دلاتا ہے توبہ کے بعد بھی. وی ریپینٹ مینی ٹائمز, سٹل شیطان ریمائنڈنگ اس بیکاز آف 3 ریزنز. علامہ قیم ابن قیم فرماتے ہیں 3 چیزوں کی وجہ سے, یا تو یہ بندہ اللہ کی رحمت سے ہوپ لیس اور مایوس ہو جائے, اس لیے اس کو یاد دلاتا رہتا ہے میں نے کیسے گناہ کیا, میں نے کیسے گناہ کیا. یا تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے نیکی کے راستے کو بند کرنا چاہتا ہے شیطان. دیکھنی تو نے اتنا گناہ کیا, زنا کیا, چوری کی, ڈرگز لیا, یہ کیا یہ کیا, اللہ تیری مغفرت کرنے والا نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے ایسا دماغ میں ڈالے گا تو وہ کیا کرے گا, میں تو اتنا گنہگار ہوں, چھوڑو اب کیا نماز یہ اور یہ اور یہ, اپنے ہی کام میں دوبارہ لگ جاتا ہے. اس وجہ سے کہ اس کے نیکی کا راستہ ہی بند کر دے ہمیشہ کے لیے, اس کو یہ کہہ دے کہ تیری تو مغفرت ہونے والی نہیں ہے اس لیے کہ تو بڑا گنہگار ہے. لیکن تیسری بات ابن قیم نے جو بیان فرمائی جو ہمارے ہر ایک کے اوپر وہ فٹ ہوتی ہے, وہ کیا ہے, ہم نے پچھلی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے, کوئی ایسا گناہ کیا ہے بڑا گناہ, اس کو شیطان بار بار یاد دلاتا ہے. یاد دلا کر پچھلا گناہ, تو ہم بہت سے ایسے ہوتے ہیں اس پچھلے گناہ کی لذت دوبارہ لیتا ہے, کاش کہ ویسا ہوتا بھی. اور اس نے شراب پیتا ہے تو شیطان اس کو یاد, تجھے یاد ہے نا تو شراب پیتا تھا, کسی مزہ آتی تھی, کیا ہوتا تھا تو عورتوں کے ساتھ زنا کر, کیسی مزہ آتی تھی, اس کو ایسا یاد دلا کر کے دوبارہ اس کام میں لگا دیتا ہے کہ دوبارہ یہ گناہ میں لگ جائے. اس لیے شیطان یاد دلاتا رہتا ہے. اللہ کی رحمت وادخلنا وانت ارحم الراحمین ہے, وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, سب سے زیادہ. ایک صحابی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, 3 بار کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے ہیں, فرمایا اللہ تیری طرف دیکھ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بندے مانگ کیا چاہیے, یا ارحم الراحمین, اللہ تیری طرف دیکھ رہا ہے, وہ پوچھ رہا ہے تجھے کیا چاہیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اتنا بڑا ارحم الراحمین. میں وادخلنا پہ رحمتک, ہمیں تمہاری رحمت میں داخل کر دیجئے. یہ نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اللہ کی رحمت اور مانگنی چاہیے. آگے فرماتے ہیں ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين, جنہوں نے بچرے کو معبود بنا لیا اور ان کو ان کے رب کا غضب پہنچا, ذلت پہنچی دنیاوی زندگی میں. وكذلك نجزي المفترين, یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والے کو, اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کو. اللہ نے کیا کہا, جو بھی شرک کرے گا, شرک کر کے توبہ نہیں کرے گا, گناہ کر کے توبہ نہیں کرے گا, اس کو دنیا میں عذاب ہوگا. آخرت میں تو ہے ہی, اس کی تو کوئی سوال ہی نہیں. دنیا میں بھی 2 بات ہوگی, وہ کیا ہے, اللہ اس کو ذلیل کرے گا. یہ اللہ خود کہہ رہے, وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اللہ will disgrace him in this دنیا. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے, توبہ نہ کرے, مسلمان ہے, ایمان ہے, گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو جانا یہ تو انسان کی فطرت ہے, ہم تو انسان ہیں. آدم علیہ السلام کے کیا ہے, امت میں سے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے مسٹیک ہو گئی تو ان کی قوم سے بھی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے. کل بنی آدم خطاؤن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم سے مسٹیک ہوتی ہے. وہ خیر الخطائین، لیکن بہترین گناہ کرنے والا کون ہے؟ التوابون، گناہ کر ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. اس کو اللہ نے کہا خیر الخطائین، بہترین گنہگار کون ہے؟ جس سے گناہ ہونے کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے، توبہ کر لے. تو اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کی ہے تو آخرت میں اللہ کا غضب، دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. وہ کدالی کا نجزل مفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جھوٹ بولنے والوں کو. اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، بہتان باندھنے والے، یوں کہتے ہیں کہ شرک کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، فلاں کا سجدہ کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، یہ جھوٹ ہے. نہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ کسی صحیفے میں، نہ کسی نبی نے بتلایا، نہ کسی صحابی نے بتلایا، پھر بھی یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ پر اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کرے گا، آخرت میں اس پر اللہ کا بہت غضب ہوگا. والذین عملوا السیئات، ہاں جن سے اگر گناہ ہو گیا، سیئات سے مراد یہاں شرک ہے، جن سے شرک ہو گیا، ثم تابوا من بعدها، اور اس شرک سے توبہ کر لی، اے اللہ اب تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وآمنوا، اور ایمان لے آوے. He believe in Allah, now he accept the Islam, he left shirk everything, now he turned towards Allah, he turned towards the oneness of Allah Ta'ala. تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تیرا رب ہے مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے توبہ بہت بڑی نعمت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے گناہ ہوتا ہے اور یہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے، جب یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو نہیں میرے بندہ اس نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد مجھ سے توبہ کی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کی کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی. پھر دوبارہ اس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کہتا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرشتوں سے پھر کہتا ہے دیکھو اس سے گناہ ہو گیا، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اسے پتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میں اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا. پھر تیسری بار صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، اسی طرح اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اگر اس معافی کی حالت میں تیری انتقال ہو جائے جنت میں چلا جائے گا. توبہ، دین میں 70 ٹائم گناہ ہو جائے فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پر لے اور اللہ سے توبہ کر لے، اللہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں بار بار، جب بھی میں اور آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایوری ڈے 100 ٹائم استغفار کرتا ہوں. 100 ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، انہیں استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ Why he is making استغفار؟ He doesn't need to make استغفار. Why he made استغفار؟ امت کو بتلایا کہ میں تو معصوم ہوں، لیکن میری امت میں تمہیں بتلا کر جاتا ہوں کہ دین میں 100 بار سے زیادہ بھی استغفار کرنا پڑے تو کر لینا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ولما سکت ام موسی الغضب اخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے غصہ کا آنا، the anger comes is not bad، غصہ کا آنا کوئی برا نہیں ہے، غصہ آنے کے بعد بے جا جگہ پر جہاں نہیں کرنا چاہے وہاں غصہ کرتا ہے یہ برا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غصہ کا آنا کوئی برا نہیں ہے، اگر غصہ نہیں آئے گا تو بقول حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کی اچھی بات لکھی، فرمائے بہادر صاحب تھے، سارے نوکر اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بندر آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، ایک بندر نے اس بہادر صاحب کا کوٹ اٹھایا اور چلنے لگا. اس نے کہا بھائی رہنے دو رہنے دو، نہیں لے جاؤ، بیٹ پر بیٹھا ہے. دوسرا بندر اس کی پٹلون لے کے چلا گیا جو لٹکائی ہوئی تھی. تیسرا ان کا ٹوپا لے کر چلا گیا. اب تو تیار ہو کر جانا ہے، اب یہ آواز لگا رہا ہے کوئی ہے مرد، کوئی ہے مروان، مرد ہے کوئی جو اس بندر کو پکڑے؟ تو کسی نے کہا تم بھی تو مرد ہو. اچھا میں بھول گیا میں مرد ہوں. اتنا تو غصہ آنا چاہیے نا کہ بندر سے اگر ایسا ہی حالت ہو غصہ بالکل نہ آئے تو پھر ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے کیسے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں ہم جاتے تھے ہم کہتے حل من مبارزین، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ سید الشہداء ہے. آگے بڑھ کر کہتے ہیں آؤ، حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے آؤ عمر کو روکنے کے لیے. یہ غصہ بتا رہے ہیں، غصے کی جگہ پر غصہ استعمال کرنا ہے. اب غصے کی جگہ نہیں ہے، بیوی نے کچھ نہیں کیا اس پر غصہ، ماں نے کچھ نہیں اس پر غصہ، بیٹے نے کچھ نہیں کیا اس پر غصہ، اولاد نے کچھ نہیں کیا اس پر غصہ، یہ بے جا غصہ اللہ کو پسند نہیں ہے. غصے میں آ کر بات نہ کرنا، مارنا بولنا نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث بیان فرمائی ہے، بڑی عجیب عجیب حدیث. اور قرآن کریم میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پینے والا، غصے کو پینے والا، یہ قزم کا لفظ استعمال. قزم کے معنی ہے عرب کے زمانے میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے مٹکا، پانی سے بھر جائے، اب پانی باہر گرے تو اوپر کپڑا باندھ کر رسی باندھ دیتے ہیں پھر اٹھا کر چلتے ہیں تاکہ پانی باہر نہ گرے. اسی طرح اللہ نے لفظ استعمال کاظم کہ تمہارا دل بھر گیا غصے میں، اب تم زبان سے گالیاں بولنا چاہتے ہو، تم زبان سے بکواس کرو گے، مارو گے، ایسے وقت میں تمہارے منہ کو باندھو تو پھر واللہ یحب المحسنین، اللہ تم سے محبت کرے گا. قرآن میں اور حدیث میں فرمایا من کذب غیظن، جس کو جو غصہ پی جائے اس حال میں کہ اس کو طاقت ہے، اس کو طاقت ہے بدلہ لینے کی لیکن پھر بھی غصہ نہیں کرتا ہے، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبہ املا اللہ تعالی قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کو دل کو پیس فل اور ایمان والا بنا دے گا. پیس اندر میں سکون ہوگا. بزرگ لوگ فرماتے ہیں امنن سے مراد یہاں کیا ہے، وہ غصہ جتنا تھا اس غصے کو اللہ پاک نور سے بدل لے گا، وہ نور بن جائے گا، قیامت میں اس کے لیے لائٹ بن جائے گا، اس لائٹ میں چلے گا. یہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی غصہ آتا ہے پھر پی جاتا ہے، یعنی اس کو بدلہ لینے کی طاقت ہے، وہ مار سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن غصے کو پی گیا تو قیامت میں اللہ پاک فرمائیں گے ہے کوئی جو غصے کو پی گیا؟ وہ کھڑے ہوں گے وہ لوگ اور آئیں گے فرمائے آؤ ادھر، ان حوروں میں سے جو پسند ہے پہلے تو لے کے چلا جا، اس کو اس کی چوائس کے مطابق جنت کی حور دی جائے گی. اس حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واف امن ظلمک، معاف کر دے اس پر جو ظلم کرے، جو ظلم کرے اسے معاف کر دے. وسل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے اس کو تم سلام کرے، بوجھ رکھ کر تم سلام کر دیں کچھ نہیں میرے ساتھ بات نہیں کرتا میں تو سلام کروں. سل من قطعک واف امن ظلمک واتی امن حرمک. رسول اللہ فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث ہے تمہیں لوگ نہیں دیتے ہیں تم اس کو دیتے ہو، وہ محروم رکھتے ہیں لیکن تم دیتے ہو اس کو. اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے فرمایا میری ذمہ داری ہے، مائی ریسپانسبلٹی، اس کو جنت کے اندر درمیان میں ایک بنگلہ، ایک کاسل اللہ کے پاس دلواؤں گا، میری ذمہ داری. کتنی بڑا، کتنا بڑا ثواب ہے. یہاں پر دیکھو ولما سک، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ محمود تھا. ایک ہوتا ہے غصہ اللہ کے لیے کرے اور ایک ہوتا ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، میرے مطابق کام نہیں ہوا میں غصہ کروں، میں چاہتا تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے یہ کرے لیکن اس نے نہیں کیا، میں نے کہا جاؤ درگز لے کر آؤ، نہیں لایا وہ، اور میں غصہ شروع کر دیا. یہ غصہ اللہ کو پسند نہیں, یہ تو بیکار ہے, اس پر تو پکڑ ہوگی. محمود غصہ ہے, میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, اس نماز نہ پڑھنے پر میں غصہ ہو جاؤں. کیوں نماز نہیں پڑھتا, کیوں قرآن نہیں پڑھتا, کیوں اپنی بیوی نماز نہیں پڑھتی, نماز نہ پڑھنے پر اس پر غصے ہو. دین کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی والے کام کرے اس پر غصے ہو, یہ ہے محمود غصہ. جیسے موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھے کہ بھائی نے اللہ کی توحید میں محنت نہیں کی, اس پر غصے ہو گئے. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی غصہ ایسا ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے, بنی اسرائیل نے ایک بار جمع ہو کر کہا کہ لگتا ہے یہ ان کا پیشاب کی جگہ پر خصیہ نہیں ہے, ہے نا, نیچے جو وہ نہیں ہے اس کو, اس طرح تہمت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, تہمت لگائی کہ یہ ٹیسٹیکل ان کا نہیں ہے یا اور کوئی بیماری ہے ان کو, اس لیے کہ کبھی کپڑا نکال کر نہاتے نہیں ہیں. یہ نبی ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کپڑے نہیں نکالا ہے, کپڑے کے ساتھ نہاتے تھے. فرمایا باہر تو باہر, میرے اندر کی جگہ میں یعنی باتھ روم میں بھی کسی نے میرا ستر نہیں دیکھا ہے. یہ جیپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے, لیکن اللہ چاہتے تھے کہ میں اپنے نبی پر جو بہتان ڈالتے ہیں, اکیوز کرتے ہیں, اس کو کلیئرفائی کر دوں. اللہ کی وشز بھی عجیب ہوتی ہے, کپڑے نکالیں اور نکال کر کے ایک پتھر پر رکھے اور نہانے کے لیے پانی میں چلے گئے, اکیلے تھے. اللہ کا کرنا بھی عجیب, پتھر کپڑے لے کر بھاگ رہا ہے. بالکل صحیح حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پتھر جو ہے نا بھاگ رہا ہے, کپڑے لے کر بھاگ رہا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑ رہے, سوئی حجرہ سوئی حجرہ, میرے پتھر میرے کپڑے لا کپڑے لا, اور وہ بھاگتا ہے موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑے کے بھاگ رہے ہیں. کیا کرے, وہ بنی اسرائیل کے لوگ کھڑے تھے, وہ منہ میں انگلی ڈال دی, ارے یار ہم تو سوچ رہے تھے یہ تو ایسا نہیں, بالکل صحیح ہے, صحیح آدمی ہے, ہم نے تو غلط تہمت لگائی اس پر. موسیٰ علیہ السلام اور پتھر کھڑا ہو گیا. جیسا ہی ان لوگوں نے دیکھ لیا, اللہ پاک کو جو کروانا تھا کر دیا, کپڑے پہنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے سے اس پتھر کو ایسا مارا ایسا مارا ایسا مارا, لائنیں پڑ گئی, لائن اس پر پڑ گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی نہیں چھوڑا, جلا لیا. ایسا ہوتا ہے, یہ اللہ والوں کے بارے میں جب لوگ تہمت لگاتے ہیں ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ, کہ جو بہت زیادہ نیکی کا کام کرے, کتاب لکھنے کا, بیانوں کا, تفسیر کا, ذکر کا, پڑھانے کا, یا تبلیغ کا, یا اور بہت سارے جو ثقافت کے کام ہیں, مدرسوں کے, مسجدوں کے, اللہ کے راستے میں پیس, بہت کام, ان کے لیے شیطان یہ چاہتا ہے کوئی ایسا داغ لگا دوں کہ یہ لوگوں میں بدنام ہو جائے. ایسا ہر زمانے میں ہو رہا. دیکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انتقال فرمایا 150 ہجری میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کی پہلی صدی کے دوسری صدی میں, 150 ہجری تھی انتقال. آج تک لوگ ان کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں, انہوں نے کیا تمہارا بگاڑا, 1300 سال اوپر ہو گئے پھر بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں لوگ. کیا بگاڑا ابو بکر صدیق, کیا بگاڑا عمر فاروق, کیا بگاڑا حضرت عثمان نے, صحابہ نے, کیوں گالی دیتے ہیں انہیں. ایسا کہ شیطان چاہتا ہے کہ میں بدنام کر دوں. کیسے بدنام کروں, کہ یہ تو بڑا خدمت کرتا ہے, لوگوں میں اس کو بدنام کر دوں تاکہ لوگ اس کی طرف قریب نہ ہو, یہ دین کی خدمت سے محروم ہو جائے تو شیطان کا کام بن جائے. یہ ہر وقت ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا, اخذ الالواح, تختی کو پکڑ لیا, رکھ لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے اخذ الالواح کیوں کہا, اس لیے کہ تورات میں اور بائبل میں لکھا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ڈال دی اور ٹوٹ گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اگر ٹکڑے ہوتے تو اخذ الالواح, قرآن نے اس کی وضاحت کر دی. قرآن ہر وقت پچھلے نبیوں کی وضاحت کرتا ہے اس کی کتاب کی, تاکہ کوئی نبی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے. مصدق لما بین یدی, پچھلی ساری باتوں کو قرآن بیان کرتا ہے تاکہ کوئی نبی پر اور نبی کی کتابوں پر اور نبی کے گھر والوں پر انگلی نہ اٹھائے. وہ اخذ الالواح, تختی کو اٹھا لیا. وفی نسختیہ, نسخہ کس کو کہتے ہیں, یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس کو میں نے چھپوائی, اس کو نسخہ کہتے ہیں، بھئی یہ کتاب ہے چھپوا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بارہ جماعت میں تھی، ایک ایک جماعت لاکھ لاکھ کے اوپر تھی، تو سب کو یہ نسخہ دینا تھا. معلوم ہوتا ہے وہ ختم ٹوٹ گئی تو بنائیں گے کیسے اس کو؟ ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اس کو بنائیں گے کیسے؟ اس کی کاپی کیسے کی؟ معلوم ہوتا ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. وَأَخَذَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى، اس تورات میں ہدایت کی بات لکھی ہوئی تھی، رحمت کی بات لکھی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہاں پر یرہبون کا لفظ ہے. آخری بات، آگے تو اور اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. یرہبون، یرہبون کہتے ہیں راہب کو، راہب یعنی پوپ. آج کل کا پوپ نہیں، حضرت موسیٰ اور علیہ السلام کے زمانے کا پوپ، یعنی جو ہوتے تھے نا وہ، جس کو منک بولتے ہیں، وہ اصلی عبادت کرنے والے اس زمانے کے. نسائی شریف کے حدیث میں نقل کر رہا ہوں اس یرہبون کے لفظ پر. راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب اس زمانے میں ان لوگوں کو کہتے تھے جن کے دل میں اللہ کا بہت خوف ہو، بہت ڈر ہو، اس کو راہب کہتے ہیں. آج کل کے راہب میں نہیں، اس زمانے کے جو پراپر بلیونگ ان موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا تھا، ان کے پوپ نے اس زمانے کے بادشاہ کو بتلایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. تو بادشاہوں نے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، تم یا ہم تمہیں قتل کر دیں یا پیسے لے لیں، لیکن ایسے احکام بیان مت کرو سخت والے. بھائی زنا ہو جائے تو رجم کرو، یہ کرو، ایسی بات نہ لاؤ ادھر. یا تو تم پیسے لے لو، منہ بند کرو، جیسے آج کل ہوتا ہے، یا تو پھر کیا کرو، ہم تمہیں قتل کر دیتے. اس زمانے کے پوپ میں سے ایک جماعت نے کہا ہم تو اب جنگل میں چلے جائیں گے. اپنے کچھ کپڑے لے کر جنگل میں چلے گئے اور عبادت کرتے رہے. اگر کہیں کھیتی ہے، کھیتی کرتے تھے، جتنی ضرورت کا اگ جاتا لے لیتے، باقی چھوڑ کر پھر دوسری جگہ اپنی زندگی بغیر بیوی بچوں کے جنگل کے اندر نکال دیتے تھے. اس کو بھی راہب کہتے ہیں. دوسری جماعت تھی، سیکنڈ گروپ، وہ چلے گئے. انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو کہا اب تم ہم کو نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری کنتری سے دوسری جگہ چلے جائیں گے. وہ گئے، وہ گئے، زندگی بھر واپس اس کنتری میں نہیں آئے، بس اللہ کے در سے بھاگ گئے جنگلوں میں، کہاں گئے کچھ پتا نہیں. اور تیسری جماعت وہ کہتی تھی کہ بادشاہوں کو کہ ہم تمہارے کام میں خلل نہیں دیں گے، ہمارے لیے ایسا ستون بنا دو بہت بڑا، اوپر ہم رہیں گے، نیچے سے کھانا بھیج دینا، ہم عبادت کرتے رہیں گے. اس قسم کی تین جماعتیں بن گئی جو اس زمانے میں عبادت کرتی تھی. بعد میں تو پھر یہ ختم ہو گیا، ایسی عبادت کون کرے گا؟ آج کسی پوپ کو کہو نہ جاؤ جنگل میں جا کے رہے، وہ تو نہیں رہے گا. لیکن ہماری امت میں یہ رہبانیت کی اجازت نہیں ہے کہ جا کر جنگل میں بیٹھے، اس کی اجازت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا رہبانیت. اب جنگل میں جا کر اکیلے رہنا نہیں، گھر میں رہو، شادی بھی کرو، ہے نا. تین صحابی آئے نا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کیسے؟ فرمایا یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی. تینوں نے کہا یار یہ آپ تو نبی امام الانبیاء ہے، سب سے بڑے رسول ہیں، اور پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں لمبی لمبی، ہم تو گنہگار ہیں. چلو ہم تو، ایک آدمی نے، ایک صحابی نے فرمایا ہم تو روزہ ہی رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے، ایوری ڈے فاسٹنگ پوری لائف. دوسرے نے کہا ہم تو پوری زندگی رات میں جاگیں گے، تہجد ہی پڑھتے رہیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں. تیسرے نے کہا ہم شادی ہی نہیں کریں گے، کچھ نہیں، بس اللہ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر پر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ آئے تھے ایسا کہہ کر گئے، فرمایا کون ہے؟ صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میں نبی ہو کر کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں تم میرے طریقے پر چلو، کھاؤ بھی، روزہ بھی رکھو، ایک دن کھاؤ دوسرے دن افطار کرو، روزہ رکھو، رمضان میں روزہ رکھو، کھاتے بھی رہو، رات میں تھوڑا سو جاؤ، بعد میں تہجد بھی پڑھو، اس طریقے شادی بھی کرو، اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لا رہبانیہ، ایسا ہی نہیں شادی نہیں کروں بس جنگل میں بیٹھا رہا ہوں، ایسا ہے نہیں. یہ پہلے زمانے میں یہ لوگ کرتے تھے، اب اجازت نہیں. ان کے دلوں میں خوف بہت ہوتا تھا، جس کے بارے میں فرمایا ہدوں و رحمہ، ان کی کتاب میں ہدایت کی باتیں لکھی ہوئی تھی، رحمت کی باتیں لکھی ہوئی تھی. للذین ہم، کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، وہی پوپ لوگ بہت ڈرتے تھے. آگے تو اب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی کو لے کر جاتے ہیں، پھر اللہ پاک ان سب کو زلزلے سے ختم کر دیتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں. ان کے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی باقی رہی نیکسٹ ویک انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والی وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہے اللہ، ہم مجرم ہیں اللہ، ہم پاپی ہیں اللہ، تو رحیم ہے تو کریم ہے، اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں اخلاص والا جس کو ہم تیرے سامنے پیش کریں، ریکویسٹ کریں. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تفسیر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ اس قرآن اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما. اللہ غصوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ غصہ آئے بے جا جگہ استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ قرآن سے ہمیں سمجھ نصیب فرما، قرآن کی ایک ایک باتوں سے ہمیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. اللہ بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما، مسلمانوں میں آپس میں محبت نصیب فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر سکون اور رحمت کا معاملہ فرما، ہدایت کا معاملہ فرما. اے اللہ فتنوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، تیرے غضب کو دور فرما، تیرے غضب کو دور فرما. اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے اعلی اولاد کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں میری آواز جا رہی ہے، ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی، اللہ سارے سننے والوں کو سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس لائن میں جو محنت کرنے والے ہیں، بولنے والے، سننے والے، ویب سائٹ کے ذریعے پھیلانے والے، یا جہاں جہاں دعوت پہنچانے والے، سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے. سب کے لیے اے اللہ اس تفسیر کو اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جہاں کہیں بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایک محب اور دوست پاکستان میں زمان بھائی بیمار ہے، انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری والدہ بیمار، انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے ہمارے اے اللہ محبت رکھنے والے دوست احباب ہیں، ان کے گھر میں، ان کے گھر والے، جہاں کہیں جو بھی بیمار ہو، اس مجمع میں جو بیمار ہو، سب کو شفا عطا فرما. ظاہری بیماریوں سے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما. اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما، اور ایمان کی موت بھی نصیب فرما. اے اللہ مر موت آ رہی ہو، تیری رضا مندی ہو، ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی، ایسی موت زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایسی پیاری موتیں ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. کیسے مانگے، زبان بھی گندی، ہاتھ بھی گندا، دل بھی گندا ہے. اے اللہ مانگنے سے شرم آتی ہے، لیکن نہ مانگے تو بھی تو ناراض ہوتا ہے. اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہمارے گندے زبان کو، گندے دل کو، گندے ہاتھ کو، گندے بدن کو اے اللہ تیرے پاک نورانیت والے ذکر سے پاک فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، مقبولیت کا درجہ عطا فرما، مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا